بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع گفتگو ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے جہاں امتوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک جامع منشور دین کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ، اہم حصہ مختلف امتوں کا عروج و زوال بھی ہے. اس عروج و زوال کے اسباب اور عوامل اور ان کے اثرات، کئی قوموں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنے مخاطبین کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے عبرت ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا فرمان ہے کہ جتنے قصص اور واقعات سابقہ امتوں کے ہم نے آپ پر نازل کیے ہیں اور آپ کے لیے بیان کیے ہیں، آپ انہیں اپنی امت کے سامنے بیان کریں، ان کی تفسیر کریں، تجزیہ کریں، اور ان کے اندر موجود سبق اور عبرتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. ان قصص کے اندر اور واقعات کے اندر ہدایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو امت کے عروج و زوال، معاشرتی اور سماجی عروج و زوال کا ایک پورا نظام سمجھ میں آتا ہے. اس نظام میں کئی عوامل درکار ہیں، جن میں ایک مؤثر و بڑا عامل مختلف طبقات ہیں، مختلف انسانی طبقات. انہی میں سے کچھ باعث عروج امت ہوتے ہیں اور انہی میں سے کچھ باعث زوال امت ہیں. جو طبقات باعث زوال امت ہیں ان میں ایک طبقہ مترفین ہے، عیاش طبقہ، اپنے تمام اقسام اور مصادیق سمیت، اور ان میں سے ایک ملا ہے. ملا وہ لوگ جو پر ہیں، جن کی زندگی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہر چیز فراوان ہے، ان کی ضرورت سے بڑھ کر ہے. نعمتیں اللہ کی ان کے پاس فراوان ہیں، مال و ثروت ان کے پاس فراوان ہیں، قبیلہ و عشیرہ و قوم ان کے پاس فراوان ہے، افرادی قوت ان کے پاس فراوان ہے، اثر رسوخ ان کا موجود ہے، مذہبی پیشوائی ان کے پاس موجود ہے، مالی ثروت ان کے پاس موجود ہے، سیاسی رکھ رکھاؤ ان کو حاصل ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی قسم کی کمی کا احساس ان کے اندر نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر انہیں کہیں ہم، وہ لوگ ملا جو اس پوری کی وجہ سے پر ہو جانے کی وجہ سے وسائل کے اعتبار سے، مال و ثروت کے لحاظ سے، تمام زندگی کی گنجائش پر ہو جانے کی وجہ سے بے درد اور بے حس ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کی راہ میں سب سے بڑا معنی و رکاوٹ اور امت کے انحطاط اور زوال کا باعث ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے نعمتوں کی حکمت ذکر فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ نعمتیں انسان کی ترقی اور پیش رفت کے لیے، تکمیل کے لیے، نشو و نما کے لیے، رشد و نمو کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی اس پہلو اور اس جہت کو نظر انداز کر دے، اس صورت میں نعمتیں اگر وافر ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، انسان کو بدمست کر دیتی ہیں، اور نعمتیں اگر انسان کے یہاں کم ہو جائیں، انسان کو بدبخت بنا دیتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ نعمتوں کے آنے سے تم بدمست بنو، اور نہ نعمتوں سے محرومیت کے نتیجے میں تم بدبخت بنو۔ ان کے آنے کی حکمت بھی کچھ اور ہے، ان کے جانے کی حکمت بھی کچھ اور ہے۔ بدمستی اور بدبختی کی خاطر نہیں آتی، نہ سلب ہوتی ہیں۔ نعمتوں کی وجہ سے جو لوگ بدمست ہو جائیں، جن کے ارد گرد ریل پیل ہو ہر چیز کی، ملا انبیاء کی راہ میں، راہبروں کی راہ میں، ہدایت کی راہ میں، آسمانی دین کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں یہ۔ اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ تین بڑے میدان ملا کے موجود ہیں۔ ملا یعنی سردار، وڈیرے، جاگیردار، اثر رسوخ رکھنے والے، جنہوں نے ہر چیز پہ اپنا قبضہ جمایا ہوتا ہے، اپنا تسلط قائم کیا ہوتا ہے۔ ایک میدان ان کا سیاست ہے، اقتدار، دوسرا میدان ان کا ثروت و مال، اور تیسرا میدان ان کا مذہب ہے، دین و مذہب۔ اقتدار پر بھی قبضہ جمانے کی کوشش ہوتی ہے ان کی، مال و ثروت کے اوپر بھی تسلط کی کوشش ہوتی ہے، اور دینوں مذہب کے اوپر بھی تسلط قائم کرتے ہیں اپنا، چونکہ تینوں کو اپنی بدمستی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہر ایک ان میں سے دوسرے سے زیادہ مؤثرتر ہے۔ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی زبان سے آپ کی خدمت میں ان تینوں طبقات کے تین عنوان و نام ذکر کیے، صاحبان زر، صاحبان زور، صاحبان تزویر۔ زر و زور و تزویر، زر سرمایہ دار، زور مقتدر حکمران، و تزویر مذہبی مکار، پیشہور، جو امتوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تینوں میدانوں کے اندر ملا موجود ہیں۔ بعض اوقات ملائی سیاسی میدان میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ملائی دینی میدان میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ملائی مال و ثروت۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے ملک پر، اپنی قوم و ملت اور دین پر، تینوں میدان انہی کے قبضے میں نظر آئیں گے آپ کو۔ سیاست پر بھی ملا سوار ہیں، بیت المال پر بھی، ثروت پر بھی ملا سوار ہیں، اور دین و مذہب پر بھی ملا سوار ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی خدا کا پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام لے کر آئے، سب سے پہلا گروہ جس نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، ملا تھے۔ اور اتفاقاً اس شعبے میں قرآن نے جہاں تمام انبیاء کا یکجا ذکر کیا ہے، تمام رسل کے مقابلے میں ملا آئے، ایک ایک نبی کا نام لے کر بھی یہ کہا ہے کہ ان کے مقابلے میں اپنے زمانے کے ملا آئے، اور انہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی، رنج پہنچایا، دکھ پہنچایا، رکاوٹ بنی، تاریخ اسلام میں خصوصاً اس طبقے کا کردار دوسری تمام قوموں سے زیادہ نمایاں ہے. ملا کا لیکن چونکہ ہر شعبے پر یہ حاکم ہیں، نہ قرآن پڑھ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہماری معاشرتی صورتحال کیا ہے، ہماری دینی صورتحال کیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر مال و ثروت کی صورتحال کیا ہے، کون سا گروہ اور طبقہ استحصال کر رہا ہے، وہ اصلی مشکل کہاں ہے. اس طرف رہنمائی نہیں کی، قرآن سے ہم نے الہام نہیں لیا. زیادہ ہم ان مسائل میں اول تو توجہ نہیں کرتے، اگر کریں گے بھی تو بعض جو پیشاور تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، جن کو دین سے بہت دور ہیں، سیکولر تفسیریں جو کرتے ہیں ہر مسئلے کی، یعنی غیر دینی، دینی اسباب و دینی عوامل کو بیچ میں دخیل نہیں رکھتے، دینی اصولوں سے ہٹ کر تجربات کی روشنی میں، کلچر کی روشنی میں، یا وہ علوم جو انہوں نے سیاسی یا غیر سیاسی تحصیل کیے ہوتے ہیں، پڑھے ہوتے ہیں، انہی علوم کی روشنی میں آ کر کچھ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اپنی کنفیوژن دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. حقیقت میں اگر آپ غور کریں، اگر انہی افراد کو، یہ بہت سارے جو قوم کے سامنے تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، انہیں اگر کسی سائیکالوجسٹ کے سامنے بٹھائیں اور وہ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائے، اکثر بہت شدید بیماری میں، ذہنی میں مبتلا ہے. شوپنہاور ایک بہت بڑا مغربی فیلسوف، اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اپنے جو افکار بناتا تھا، بنتا تھا، جو جالا، اپنی کرایہ دار خاتون جس کے گھر میں کرائے پر رہتا تھا، ایک کمرہ اس نے لیا ہوا تھا، اس کو سناتا تھا بٹھا کر. وہ تفلسف، فلسفہ تو نہیں تھا، تفلسف اس کا، یعنی زور زبردستی سے فلسفی نظریات گھڑتا تھا، اس بڑھیا کو سناتا تھا. آخر میں بڑھیا نے تنگ آ کر کرایہ لیے بغیر اس کو گھر سے نکال دیا کہ تم جو عذاب بن گئے ہو میرے لیے تم. اور آخری عمر میں پھر اس کو کرائے پہ مکان بھی کوئی نہیں دیتا تھا، ادھر ادھر گلیوں میں، فٹ پاتھوں میں سوتا تھا. بعد میں آج، یعنی اسی صدی میں یا اسی آخری ایام میں، بعض لوگوں نے اس کے افکار و تعلیمات کا مطالعہ کیا اور نفسیاتی لحاظ سے کہا کہ یہ ایک غیر متوازن انسان تھا. بعض نے لکھا کہ یہ پاگل انسان تھا، یہ یعنی انہوں نے لکھا کہ آخری عمر میں پاگل ہو گیا تھا، جب بڑھیا نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تو پاگل ہو گیا. شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ اول سے ہی پاگل تھا، یہ بڑھیا کے گھر میں جانے سے پہلے ہی پاگل تھا یہ. اور بعض جگہ، بعض قومیں، مجھے نہیں معلوم پاکستانی قوم کس طرح سے ایسا اس کا مزاج بن گیا ہے کہ ہر پاگل ان کو فیلسوف نظر آتا ہے. یہ بات آپ سنتے ہیں کہ جو بچہ بہت شیطانی شرارت کرتا ہو، کہتے ہیں افلاطون ہے یہ. کیا مناسبت ہے اس میں، افلاطون کی کیا تصویر ذہن میں بنائی ہوئی ہے کہ شریر اور شرارتی اور شیطان بچوں کو افلاطون کہتے ہیں. افلاطون شرارتیں کرنے والے آدمی کو نہیں کہتے، افلاطون ایک بہت بڑا فیلسوف، تمام فلاسفہ کا استاد، ایک الہی انسان، عارف، جس نے بہت کچھ، اگرچہ علامہ اقبال کو افلاطون اتنے پسند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت ہی قرآن قدر شخصیت ہے. لیکن اپنے ملک میں شیطان اور شریر کو افلاطون کہتے ہیں، اور جو بہکی ہوئی باتیں کرے اس کو کہتے ہیں یہ فیلسوف ہے. غیر متوازن باتیں کرے، بے ربط باتیں کرے، اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں لوگ. یہ ننگ درنگ جو پاگل گلیوں میں گھومتے ہیں، ان کو سب ڈرتے ہیں، ان سے ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں سب. کیا معیارات ہیں یہاں پر ان چیزوں کے؟ ہم بہت تجزیہ سنتے ہیں میڈیا میں، میڈیا کے علاوہ یہ صرف ان لوگوں کی یعنی ذہنی بیمار لوگوں کی کنفیوژن ہے جو وہ منتقل کرتے ہیں قوم کے اندر، اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک امت کے لیے ایک مشکل چیز ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کتب زالہ نہ پڑھیں، کتب گمراہ نہ پڑھیں، گمراہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، مشوش لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، کنفیوز لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، منافقوں کے پاس نہ بیٹھیں، احمقوں کے پاس نہ بیٹھیں، نہ یہ کہ ان کے بیٹھنے سے انسان کو کوئی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے۔ ان کی ذہنیت اور ان کی کنفیوژن اور ان کی گمراہی منتقل ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر، اور وہ بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح یہ سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم چھوڑ کے بنیادوں کو، اصول کو چھوڑ کر ذہنی پریشان حال لوگوں کی طرف ہم رجوع کریں گے تو وہ ہمیں کنفیوز ہی کریں گے، زیادہ سے زیادہ امید نہیں دلاتے، کوئی راہ نہیں کھولتے، شفاف بات نہیں کرتے، اگر اور مگر اور تگر سے بات چلاتے ہیں اپنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کے پاس دانائی ہے، بڑے غیب کے حالات جانتے ہیں، آئندہ کے حالات جانتے ہیں یہ، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرنا ان کے بارے میں بھی اظہار نظر کرتے ہیں۔ قرآن نے بہت صاف طریقے سے ہمارے اس معاشرے کی تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ صرف ہم اپنے آپ کو قرآن کے معیار پر پرکھیں، قرآن کو اصل قرار دیں، معیار قرار دیں، اور اپنا موازنہ کریں، قرآن کدھر لے جانا چاہتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ کنفیوژن دور کرتا ہے، کنفیوژن پیدا ہی نہیں کرتا، تشویش پیدا نہیں کرتا قرآن، چونکہ ذکر ہے، نور ہے، تبیان ہے و بیان، یہ نام اس چیز کے ہوتے ہیں جو بہت کلیئر بات ہو رہی ہو، صاف بات ہو رہی ہو، شفاف بات ہو رہی ہو، اگرچہ اس پہ چلنا دشوار ہے لیکن قرآن ابہام دور کر دیتا ہے بات کے اندر سے، اجمال ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان اس وقت گرفتار ہے انہی ملا کے اندر، ہم دوسری دنیا کی طرف نہ جائیں، اگرچہ وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، لیکن اپنے ارد گرد، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو دیکھیں ہم، جس سے ہمیں کم دلچسپی ہے، بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، خود اس بیمار کے متعلق کم باتیں ہوتی ہیں، دوسرے بیماروں کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے پیٹ میں درد ہوا ہے، او ہو ہو یہ پیٹ میں تو کل ہی ایک آدمی کے پیٹ میں درد تھا، وہ تو مر گیا، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کہ کسی کے سینے میں درد ہو رہا ہو، او ہو یہ تو 10 آدمی آج اخبار میں آیا کہ سینے کے درد کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ خوب آپ دوسرے مریضوں کے حال اس مریض کے سامنے نہ بیان کرو، اسے تسلی دو، اسے امید دلاؤ، اسے مایوسی سے نکالو کہ انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر 2-4 اور مریض تھے تو وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ صرف یہ کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان چیزوں سے اجتناب کرو، غلط راستوں کو چھوڑ دو، اور یہ اس کی نشاندہی کر دیں کہ یہ بیماری، یہ درد پیدا کہاں سے ہوا ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرو۔ قرآن نے پہلے بیماری کی تشخیص کی ہے، نشاندہی کی ہے کہ بیماری معاشرے کی یہ ہے، الجھن یہ ہے، گرا یا لگی ہوئی ہے، اسی کو کھولو، گرا یہ لگی ہوئی ہے کہ تم ملا میں مبتلا ہو، تمہاری ہر چیز ملا کے قبضے میں ہے، سیاست ملا کے قبضے میں ہے، تعلیم ملا کے قبضے میں ہے، ملک ملا کے قبضے میں ہے، فوج ملا کے قبضے میں ہے، سرزمین ملا کے قبضے میں ہے، مذہب ملا کے قبضے میں ہے، ممبر ملا کے قبضے میں ہے، مدرسے ملا کے قبضے میں ہیں، عزاداریاں ملا کے قبضے میں ہیں، ہر چیز ملا کے قبضے میں ہے، یہ تمہاری الجھن ہے، یہ تمہاری گرفتاری ہے، یہ تمہاری مصیبت ہے۔ نشاندہی کر رہے ہیں، قرآن مایوس نہیں کرنا چاہتا، نشاندہی کرنا چاہتا ہے کہ یہ گھرا ہے، اس کو کھولو تم۔ اور پھر اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ کتنی ایسی امتیں تھیں جو صفر پہ پہنچی ہوئی تھیں، اور ہم نے انہیں اٹھایا، ہم نے انہیں ترقی دی، ارتقا دی، نشو و نما دی، اور وہ دنیا کی سردار بن گئی، نمونہ بن گئی دنیا کے لیے. دونوں نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں. جو بہت پستی میں گرے ہوئے تھے ان کا عروج بھی بتایا ہے, جو بہت عروج پہ پہنچے ہوئے تھے ان کا زوال بھی بتایا ہے. زوال میں بڑے بڑا گروہ, مضبوط گروہ, ایسا گروہ جس نے انبیاء کے لیے سنجیدہ مشکلات پیدا کی, نہ معمولی مشکلات. انبیاء بہت فوق العادہ انسان ہوتے ہیں, معمولی لوگ نہیں ہیں, فوق العادہ غیر معمولی لوگ ہیں. لیکن ان غیر معمولی انسانوں اور رہبروں کو ملا نے غیر معمولی مشکلات میں پھنسا دیا. امیر المومنین غیر معمولی رہبر ہیں, نظیر فرض نہیں کر سکتے ہم, مثل فرض نہیں کر سکتے امیر المومنین کی. آپ پوری تاریخ ائمہ کی, انبیاء کی, رہبروں کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, جتنی زیادہ مشکلات مشکل کشا کو پیش آئی ہیں اتنی کسی اور کو پیش نہیں آئی. ایک گفتگو کی ہے پہلے اسی عنوان سے, مشکل کشا کی مشکلات. اور مشکل کشا کی مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل بے شعور امت ہے, جسے مشکل کشا کی بات سمجھ میں نہ آئے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں, بولتا ہوں, کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں, تذکرہ کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں اس کو قیادت کا شوق ہے, اس کو اقتدار کا شوق ہے. اور اگر میں چپ رہتا ہوں, یہ کہتے ہیں جنگ سے ڈرتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. نہ میرا سکوت سمجھتے ہیں, نہ میری بولی سمجھتے ہیں. کچھ کہوں اسے اور معنی دیتے ہیں, نہ بولوں اس کو کچھ اور معنی دیتے ہیں. اور اسی موقع پر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مجھے موت سے خوف کے تانے دیتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے, واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ مانوس ہے اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ سے انس رکھتا ہے. لیکن یہی مشکل کشا ایسی عظیم مشکلات میں گر جاتے ہیں, کوئی تدبیر علی کی چلتی نہیں ہے. جنگ صفین ہی دیکھ لیں, گر گئے علی, نہ لشکر معاویہ کے اندر, اپنے لشکر کے درمیان گر گئے, اپنے پیروکاروں کے درمیان گر گئے. علی کے پیروکاروں نے علی کو گھیر لیا. جنگ صفین سنا ہوا ہے نا ماجرا, ہم نے وہ اس کے اندر جو فرضی واقعات ہیں وہ سارے یاد ہیں ہمیں, جو نہیں ہوئے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ ساری ہمیں یاد ہے, لیکن جو کچھ ہوا وہ یاد نہیں ہے. جنگ صفین میں امیر المومنین کے خلاف جو حربہ شامیوں نے استعمال کیا, قرآن نیزوں پہ اٹھا کر کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصل ہے, قرآن فیصلہ کرے گا. امیر المومنین نے بہت سمجھایا کہ یہ دھوکا ہے, قرآن بہانہ ہے اور یہ دھوکا ہے, فریب ہے, اس فریب میں نہیں آنا. امیر المومنین کے لشکر کا دو سوم حصہ, ٹو تھرڈ, امیر المومنین کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑا ہو گیا, جن میں سے بعض بعد میں خوارج بن گئے. کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کرتے, اب آپ کو جنگ روکنی پڑے گی. ہزار سمجھایا امیر المومنین نے لیکن کوئی بات نہیں مانی. اور پھر غلطی کا تدارک غلطی سے کیا. یہ سنت جو آج ہم کر رہے ہیں نا, ہم بھی اپنے قومی مسائل کس سے حل کرتے ہیں, اپنے ملکی مسائل غلطیوں سے حل کرتے ہیں. ضیاء الحق نے ایک غلطی کی, اس کے تدارک کے لیے دوسرے جنرل نے ایک اور غلطی کی. اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ شمار کرو اور بھی ملک, افغانستان بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ایک غلطی کی اس نے. امریکہ کی گود میں بیٹھ کر جہاد کرنا اس نے, یہ ایک غلطی کی اس نے. دوسرے نے آ کر اس غلطی کا تدارک بڑی غلطی سے کیا. غلطیوں کا رائے حل غلطیوں کے ذریعے. یہی کام جنگ صفین میں بھی ہوا. ہم بھی اپنے قومی مسائل کس طرح سے حل کرنے کی سوچتے ہیں. پہلے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کا تدارک مزید غلطیوں سے, اس شاعر کے بقول کے غلطیاں پڑی غلطیوں پہ اتنی کہ صحیح ہو گئیں. پڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل, مشکل پہ جب مشکل پڑتی ہے تو آسان نہیں ہوتی بلکہ مشکل ہو جاتی ہے. غلطی پہ غلطی کرنے سے غلطی زیادہ ہوتی ہے نہ کہ ٹھیک ہو جاتا ہے کام. خوارج نے غلطی کی, فریب میں آئے, دھوکے میں آئے, ملا نے ایک اقدام کیا, ملا کے دھوکے میں آ گئے, غلطی کی. امیر المومنین نے سمجھایا کہ غلط کر رہے ہو, اس غلطی کی تلافی تحکیم سے کی, کہا کہ اب ہمارے درمیان ایک حکم ہونا چاہیے, پھر منع کیا کہ یہ مزید غلطی ہے, دوسری غلطی ہے, لیکن اصرار کیا کہ یہ غلطی کرنی ہے ہم نے, یہ اسی کے ذریعے سے کام صحیح ہوگا. حکم جب چنا گیا امیر المومنین نے کہا یا مالک اشتر یا عبداللہ ابن عباس, کہا نا یہ نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں علی کا نمائندہ کون چن رہا ہے, یہ بھی غور فکر کی بات ہے. علی کی طرف سے نمائندگی کرنی ہے مذاکرات کے اندر, اور یہ نمائندہ انتخاب کرنا ہے, علی کو حق نہیں ہے اپنا نمائندہ انتخاب کرنے کا, خوارج نے کرنا ہے, اور خوارج نے ڈھونڈ کر نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ شامیوں نے وہ نمائندہ انتخاب کیا جو ان کے خط کا تھا, ان کی لائن کا تھا, اور ان کے مزاج و اعتقاد اور ان کے مذہب کا تھا, تم نے وہ نمائندہ انتخاب کیا جس کو تمہارے موقف سے کوئی تعلق نہیں تھا. ابو موسیٰ اشعری کو علی کا نمائندہ بنا کر مذاکرات میں بھیجا, یہ دوسری تیسری غلطی. غلطیوں پہ غلطیاں کرتے گئے, اتنی غلطیاں کی کہ آخری غلطی یہ تھی کہ خوارج بن گئے, دین سے ہی خارج ہو گئے. اور اس غلطی کی سزا امیر المومنین نے یہ دی کہ ان میں سے صرف انگوش شمار بچ گئے, 9 یا 10, باقی سب کو تہ تہ کر دیا امیر المومنین نے. یہ سب ایک دن امیر المومنین کے پیچھے چلنے والے تھے, پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے, سفین میں جوز لشکر علی تھے یہ, لیکن اتنی مشکلات امیر المومنین کے لیے شام نے نہیں پیدا کی شامیوں نے جتنی اس بے شعور لشکر نے پیدا کی. جو بہت جلد دھوکے میں آ جائے, بہت جلد فریب میں آ جائے, ہمیں ارث میں جو کچھ ملا ہے وہ بھی ملا ہی کی طرف سے ملا ہے, ہر چیز ہماری ملا کی طرف سے آئی ہے, حتیٰ ہماری مذہبی رسومات بھی ملا کی طرف سے ہمیں ارث میں ملی ہیں, راجوں اور مہاراجوں کی طرف سے. کہتے ہیں نا مہاراجے, ہندوستان میں پہلے جو نظام ہوتا تھا اس میں بہت بڑے بڑے عزاداریاں اور جلسے اور جلوس یہ راجے اور مہاراجے کراتے تھے, ان کے ہاتھوں سے دین ہمیں ملا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجوں اور مہاراجوں کے ہاتھ سے جو دین ہمیں ملے گا وہ اس سے مختلف ہوگا جو آج ہے موجود؟ پچھلے سال کراچی میں یا اس سے پچھلے سال ایک ملا دینی میں سے مذہبی ملا نے وہاں جا کر اعلان کیا کہ خبردار قوم سے جو دین آتا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا, کہا لکھنؤ اور پنجاب سے جو بات آتی ہے وہ اصلی دین ہے. نام لے کے کہا انہوں, لکھنؤ اور پنجاب سے جو دین یہاں سے مبعوث ہوا, جو رسول یہاں مبعوث ہوا ہے اس کے دین پہ چلنا, قوم میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے نہ چلنا. اور یہ بات آپ کے ایک اسبق سابق پریزیڈنٹ نے بھی کی تھی, صدر اس وقت تھے فاروق لغاری, انہوں نے ایک شیعہ علماء کے وفد سے جب یہ فرقہ واریت بڑے اوج عروج پر تھی, یاد ہوگا ان کا زمانہ آپ کو, کچھ عرصے کے لیے وہ صدارت پہ تھے, ایک ہمارا علماء کا وفد ان سے ملا, جا کر ان سے اپنے قومی شیعہ مسائل بیان کیے کہ یہ مشکلات ہیں ہماری. صدر نے یہ جواب دیا کہ آپ کی مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو قم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو، اور اس نے کہا کہ آپ پہلے نجف بھیجا کرتے تھے، ابھی قم کیوں بھیجتے ہو؟ اس وقت صدام کا زمانہ تھا نجف میں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، چونکہ صدام نے پابندی لگا دیا، حوضہ ویران کر دیا ہے، اجاڑ دیا ہے، اب کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت صدر، غیر شیعہ صدر، ایک سیاسی شخص اور ایک ملا اور ایک سردار، ملا ہے نا وہ بھی، ایک ملا سیاسی و ملا مالی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں نجف کا راستہ کھلوا دیتا ہوں تمہارے لیے، صدام کو کہہ کر۔ اور تب سے فقط پاکستانیوں کے لیے اجازت ہے نجف جانے کی، اور کسی ملک کو اجازت نہیں تھی۔ ہر قیمت پر کہا جو کچھ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، صرف یہ شرط ہے کہ اپنے بچوں کو قم نہ بھیجو۔ اور اس کا یہ جملہ سن کر مجھے تاریخ میں ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہارون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان، مدینہ سے اغوا کروایا اور خراسان پہنچانے کے لیے دستہ بھیجا، ساتھ انہیں تاکید کی کہ امام کو مدینہ سے جب خراسان لائیں تو چاند شہروں سے نہیں گزرنا، ان میں سب سے زیادہ تاکید تھی کہ قم سے نہیں گزرنا، قم سے امام کو نہیں گزرنا۔ اس وقت لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قم کیوں نہ جائیں، قم پہ اتنی حساسیت کیوں ہے، قم نہ بھیجیں، اپنے طلبہ کو قم نہ بھیجیں، اس لیے کہ قم میں جو دین ہے وہ ملا کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ سید الشہداء، رائے سید الشہداء ہے، رائے کربلا ہے، وہ فکر ہے جو امام فرماتے ہیں ماں حج داری میں سید الشہداء داری، اور اسی سے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کہیں شیطان، اقبال نے شیطان کی زبانی ایک نظم میں لکھا کہ امت کو، اپنے چیلوں کو شیطان کہتا ہے کہ خیال رکھنا، الحذر، خیال رکھنا، مواظب رہنا، سو بار الحذر، آئین پیغمبر سے الحذر، کہ خیال رکھنا، محتاط رہنا، بڑا خیال رکھنا کہ اس امت کے اندر یہ جو دین جاری ہے یہی رہے، آئین پیغمبر کے ہی زندہ نہ ہو جائے اس کے اندر، نبی کا دین یہاں اس کے اندر زندہ نہ ہو، یہ وردی دین، خانقاہی دین، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ مست رکھو ذکر و فکر، صبحگاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، مست رکھو ان کو اسی ذکر و فکر کے دین سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، وہ خیال رکھنا کہ ان کے اندر کہیں آئین پیغمبر زندہ نہ ہو جائے، کہیں اسلام ناب زندہ نہ ہو جائے، کہیں اسلام خالص زندہ نہ ہو جائے۔ یہ ملا کا اسلام ٹھیک ہے، اس میں سب کے کام، سب کا دھندا چل رہا ہے، سب کی مارکیٹیں چل رہی ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، جگہ آگے بھی بہت کم ہے، اب مزید یہ ہے کہ تھوڑے سمٹ سکتے ہیں مومنین، جگہ تو کم ہے۔
آپ کی مہربانی، ذرا کھڑے ہو کر آگے آ جائیے، پیچھے والے تمام مومنین سے گزارش ہے،
درود پڑھیے محمد والے محمد۔ پاکستان کی بڑی مشکل عزیزان، ہر شعبے کے اوپر ملا کا قبضہ اور ملا کا تسلط ہے، ہر شعبے کے اوپر بلا استثناء، بڑا درد ہمارا یہی ہے۔ ہمیں دائیں بائیں راستے بے شک دکھاتے رہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مشکل امتوں کی ملا ہے، راہبروں کو ناکام ملا کرتے ہیں، انبیاء کے دشمن ملا ہیں، آئمہ کے دشمن ملا ہیں، دین کا راستہ ملا روکتے ہیں، قوم کی ترقی کا راستہ ملا روکتے ہیں، جوانوں کی ناکامی کے ذمہ دار یہ ملا ہیں، فقر و فاقے کے ذمہ دار ملا ہیں، بے روزگاری کے ذمہ دار ملا ہیں، گرانی کے ذمہ دار، مہنگائی کے ذمہ دار ملا ہیں۔ اور کس طرح قرآن کس لفظ میں کہے، کس لہجے میں کہے، ہم ملا کی آیات سے استخارہ نکالتے ہیں، جس آیت میں ملا آ جائے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کرو یہ صحیح ہے، کیونکہ ملا کا نام آیا ہے اس کے اندر۔ قرآن نے اس طبقے کو متعارف کروایا کہ پہچانو، ان نقاب پوشوں کو پہچانو اور ان کی طریقہ کار دیکھو، کارکردگی دیکھو، انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کہاں لے جائیں گے تمہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر لیکن کوئی چیز سدھرتی نہیں ہے، سلجھتی نہیں ہے، دن بدن الجھنے بیشتر ہر لحاظ سے۔ آپ جتنا درد رکھتے ہیں، قوم کا ہر فرد درد رکھتا ہے۔ اب اگر شیعہ ہی کو لے لیں ہم محدود پیمانے پر، ہر فرد قوم کا، شیعہ کا درد رکھتا ہے کہ ہمارے آپس کے جو مشکلات ہیں یہ حل ہوں، ہم اس ملک میں ایک عزت مند قوم کے طور پر رہیں۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ ملا آپ کی کوئی کوشش کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ آخر اتنے پیچیدہ مسائل ہیں ہمارے پاکستان میں شیعہ کے، جو حل نہ ہونے والے ہوں، لا یا نہ حل ہو، یقین جان لیں سب کے سب مسائل مشکلات شیعہ کے، جن کی طرف کسی حد تک ایک طالب علم ہونے کے ناطے تھوڑا سا توجہ ہے میری، ان تمام کو نظر میں رکھتے ہوئے میں یہ حرج کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کہ تمام شیعہ قوم کے مسائل ایک ساتھ میں قابل حل ہیں، بشرطی کہ اس قوم کو ملا سے نجات مل جائے۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ملا سے جان چھڑاتے ہوئے سال ہر سال لگیں گے۔ پہلے جوانوں میں شعور آئے، پہلے لوگوں میں شعور آئے، اپنا درد سمجھے، مشکل سمجھے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک رات میں اس کا تختہ الٹ دیا شہنشاہ کا، لیکن امام کو 15 سال قوم کو یہ سمجھانے میں لگ گئے کہ تمہاری ساری مشکلات ان ملا کی وجہ سے ہیں۔ یہ مثلث، یہ ٹرائیکا سمجھانے میں امام کو 15 سال لگے، زر، زور اور تزویر، یہ امام کی تعلیمات ہیں، زر، زور اور تزویر۔ کٹ پتلی حکومتیں، بے درد سرمایہ دار و مرفہین اور درباری اور سرکاری متحجر علماء، امام نے نام لے کے کہا، یہ مثلث ہے جو ایرانی قوم کے گردے پہ سوار تھی، متوجہ کرنے کے لیے قوم کو 15 سال لگے۔ اب یہ امتوں کا شعور ہے، یہ ثابت کریں کہ انہیں یہ نقطہ سمجھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، پہلے اسوہ موجود نہیں تھا، پہلے ایرانی انقلاب سے پہلے کوئی انقلاب اسلامی برپا نہیں ہوا تھا، اسلام ناب پہلے سے متعارف نہیں تھا۔ امام نے سب کچھ صفر سے شروع کیا، لیکن آج ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے، چونکہ امام کا انقلاب آج 30 سال کا ہونے والا ہے۔ وہ راز کھل کے سامنے آ گیا ہے، اب ہمیں مشکل اتنی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم جب انقلاب بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ملا سے ہی لیتے ہیں۔ پاکستان کے ایک شہر میں کچھ عرصہ، چند سال قبل، کھمبوں پہ، دیواروں پہ ادھر ادھر بورڈ لگے ہوئے تھے بڑے خوبصورت، آیات، حدیثیں، اقوال رشوت کے خلاف، نعرے لکھے ہوئے تھے، حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، راشی و مرتشی، قلع و ما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا۔ دیکھ کے بہت پسند آیا یہ منظر، اچھا لگا۔ ایک مجلس میں میں نے ذکر کر دیا کہ الحمدللہ یہ ایک کام تو ہوا کہ رشوت کے خلاف کم از کم یہ بورڈ تو لگے ہیں۔ وہیں پر ایک مومن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے کہ یہ بورڈ جو لگے یہ ہمارے محکمے نے ٹھیکا دیا ہے اور یہ ٹینڈر جو کھلا ہے ٹھیکا نکلا یہ بھی رشوت دے کر رشوت کے خلاف بورڈ لگانے کے لیے بھی رشوت دے کر اس نے ٹھیکا لیا ہے یہ ملا سے نجات کے لیے بھی ملا کا سہارا لیں دہشت گردوں سے نجات کے لیے دہشت گردوں کا سہارا لیں چوروں سے نجات کے لیے چوروں کا سہارا لیں اس طرح نہیں حل ہوتی مشکل کہ ہم انقلاب بھی ملا کے ہاتھوں سے لیں اب توجہ فرمائیں قرآن نے جس طرح ملا کا ذکر کیا ہے ہر زمانے اور ہر عصر میں ہر نبی کے مقابلے میں اس سے ایک تو ملا کے مختلف میدان نظر آ جائیں گے ان کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا کرتے کیا ہیں ان کی حرکات کیا ہیں ان کی وارداتیں کیسے ہوتی ہیں کس مسئلے کو چھیڑتے اور اٹھاتے ہیں درود پڑھیے محمد و آل محمد کل ملا کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم موسیٰ کے ملا مل بیٹھے میٹنگ کی انہوں نے اور پھر اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے راہبر متعین کریں ہمارے لیے کمانڈر متعین کریں اور اس میں ملا کا رول آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے. دوسرا نمونہ ملا کی کارکردگی کا سورہ مبارکہ آراف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور یہ حضرت نوح شیخ الانبیاء حضرت نوح کے مقابلے میں ملا کا کردار دیکھیے. حضرت نوح کام کے لحاظ سے تبلیغ کے لحاظ سے راہبری کے لحاظ سے سب سے زیادہ قرآن نے جو مدت ذکر کی ہے جس نبی کی حضرت نوح کی ذکر کی ہے کہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے. تبلیغ سے مراد وہ مفہوم نہیں ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے تبلیغ کا. تبلیغ سے مراد یعنی دین سمجھانا دین سمجھنا دین سمجھانا دین پر عمل کروانا دین کی وضاحت کرنا دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا نہیں کہ ایک تقریر ابھی ہمارے یہاں تقریر ہوتی ہے تبلیغ ایک مجلس ہوتی ہے اس میں تقریر کر کے بندہ گھر چلا جاتا ہے یہ نا یہ نہیں ہے تبلیغ. تبلیغ یعنی 24 گھنٹے ایک امت اور اس کے مختلف طبقات کو دین اور خدا کی طرف دعوت دینا جس طرح حضرت نوح نے فرمایا کہ رب انی دعوتہم لیلا و نہارا اے پروردگار میں نے دن رات ان کو تیری طرف دعوت دی ہے دن رات 24 گھنٹے ہر طریقے سے ان کو بلایا ہے سروں و جہارا میں نے ان کو مخفیانہ طور پر ایک ایک کر کے دو دو کر کے وہ علنی اور کھل مکھلا ان کو تیری بات کی تیری ذات کی طرف بلایا ہے تیرے دین کی طرف ان کو میں نے دعوت دی ہے. لیکن 950 سال کے بعد حضرت نوح کا کہنا کیا تھا لم یزدہم دعائی الا فرارا میں نے جتنا ان کو ادھر بلایا یہ اتنا دور ہوئے اتنا دور ہوئے. 950 سال کی فعالیت مستمر انتھک کوشش صبح و شام کا کام امت کے فرد فرد کے اوپر لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کشتی کی سواریاں بھی نہیں بنی. کشتی بھی کوئی بہت بڑی نہیں تھی جیسے آج کل اوکیانوس پیما کشتیاں ہوتی ہیں. وہ کشتی حضرت نوح نے ہاتھوں سے بنائی چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اتنی بڑی کشتی نہیں تھی اور وہ بھی چوپایوں سے بھرنی پڑی. جب انسانوں سے نہیں بھری تو خدا نے کہا کہ جوڑا جوڑا جانوروں کا بھی اس میں داخل کر لیں چونکہ طوفان آئے گا سب غرق ہو جائیں گے یہ نسلیں تو باقی رہیں. انسانوں کی نسل تو ختم کرنی ہے لیکن جانوروں کی بہتر ہے بچ جائے. جانوروں سے کشتی بھرنا پڑی. مشکل کیا تھی نوح کی قوم میں؟ کئی مشکلات تھیں، کئی موانع تھے، کئی رکاوٹیں تھیں. ان رکاوٹوں میں قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ نوح کے کام میں، اس الہی راہبر کے کام میں ملا تھے. ملا نے قدم قدم پر شدید مشکلات حضرت نوح کے لیے کھڑی کی. سورہ مبارکہ آراف میں آیا 59 اور 60 میں ہے، اور اس کے بعد یہی مضمون سورہ آراف میں چل رہا ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح کو روانہ کیا رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف، یعنی نوح کی قوم کی طرف. فقالا، حضرت نوح نے آ کر اپنی قوم میں اپنے پیغام کا آغاز ان الفاظ سے کیا، کہ یہ ہر نبی کی دعوت کا آغاز ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے، دین یہی ہے. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتو، دین کی آغاز، دین کی الف معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے، معرفت توحید ہے. جو دین اس دنیا اس بنیاد پر اٹھے گا وہ صحیح دین ہوگا، وہ درست دین ہوگا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم. کس پیار کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، یعنی کہا حاضرین کرام، ناظرین کرام، شرکاء مجلس، یہ نہیں کہا بلکہ کیا، اے میری قوم، اے میری قوم، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا معبود بناؤ. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جس راہ پر تم چل پڑے ہو مجھے ڈر ہے کہ تم جہنم چلے جاؤ گے. نبی ہمدرد ہوتا ہے، رؤوف ہوتا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے لیے یہ صفت ذکر کی ہے کہ نبی رؤوف و رحیم ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، اور گمراہوں کے ساتھ بھی اس کو ہمدردی ہوتی ہے، گمراہوں کو تانے نہیں دیتا بلکہ اس پر بھی افسوس کرتا ہے کہ یہ کیوں ہدایت نہیں پاتے، ہدایت کے موجود ہوتے ہوئے یہ کیوں ہدایت سے دور ہیں، کیوں ہدایت سے گریزاں ہیں. یہ دعوت جب توحید کی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اس کے بعد آیا 60 یوں شروع ہوتی ہے. قال الملأ من قومه، نوح کی قوم کے ملا، یہ وڈیرے، یہ پر جنہوں نے نوح سے پہلے بت پرستی کا ایک نظام بنایا ہوا تھا اور اس کی سرپرستی کر رہے تھے، جن کا قبضہ سیاست پہ بھی تھا، دین پہ بھی تھا، مال و ثروت پہ تھا، ہر چیز پر تھا، انہوں نے اٹھ کر نو سے یوں کہا، قال الملأ من قومه، توجہ فرمائیں، انا لنراک فی ضلال مبین. ملا نے نو کو، نبی خدا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نو، ہماری نظر میں آپ بہت بڑے گمراہ ہیں، معاذ اللہ، آپ دین سے ہٹ گئے ہیں، آپ کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں. انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو بہت گمراہ، آشکارا گمراہ پاتے ہیں، ہماری نظر میں آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں. قال یا قومی، حضرت نوح نے جواب دیا، لیس بی ضلالتن، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکن رسول من رب العالمین، میں اپنے رب کا رسول بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، اپنے رب کا پیغام پہنچانے والا بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کی رسالت و پیغام پہنچانے والا ہوں. وانصح لکم، تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں ایسی بات لے کر آیا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. اوا عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. کیا تعجب کرتے ہو کہ تمہاری آبادی میں سے، تمہاری معاشرے میں سے ایک شخص ایسا اٹھے جو خدا کی رسالت لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تمہیں پہنچائے؟ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری آبادی میں سے کوئی ایسا ہدایت کرنے والا اٹھے، ایک شخص، ایک انسان، رجل، اور خدا کی طرف سے اس کو پیغمبری ملے، اس کو امامت ملے، اس کو رسالت ملے، اور وہ آ کر اپنی قوم کو ہدایت کرے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ تعجب کرتے اس بات پر. فقط دبو ہو، جٹلا دیا، انہوں نے تکذیب کی، جو بات نوح نے کی ملا نے جٹلا دی. فانجینا ہو، تب ہم نے ان ملا کے ان حرکات کے نتیجے میں، ملا کی اس کاروائی کے نتیجے میں ہم نے عذاب نازل کیا، کیونکہ معاشرہ پورا ملا کے اختیار میں تھا. جوان، بچے، بوڑھے، دین، تعلیم، سب کچھ ملا کے اختیار میں تھی. نو اکیلے تن تنہا اللہ کا پیغام پہنچانے میں مشغول ہیں، اور ہر پیغام جو نو دیتے ہیں ملا آ کر اس کو بے اثر کر دیتے ہیں. انہوں نے پالے ہوئے ہیں لوگ، مذہبی پیشوا، مختلف شعبوں کے لوگ ان کے زیر اثر ہیں، تبلیغات کر کے، پروپوگنڈا کر کے یہ بات انہوں نے عام پھیلا دی کہ نوح گمراہ ہے، معاذ اللہ نوح دین سے ہٹے ہوئے ہیں. حضرت نوح کے بارے میں ملا نے، ملا جب یہ کام کرے ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی، شام والوں کو تعجب ہوا، تعجب سے یہ پوچھتے تھے کہ کہاں ہوئی شہادت، جب انہیں کہا جاتا کہ مسجد میں ہوئی ہے تو بڑے تعجب سے پوچھتے تھے کہ مسجد میں علی کا کیا کام تھا، چونکہ شام میں امیر المومنین کا یہ تعارف کروایا گیا تھا کہ معاذ اللہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بعض علی کے نام سے علی کے ملنگ بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ عقیدہ بھی شام سے آیا ہے، کوفہ سے نہیں آیا، کیونکہ شام نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ کہ نماز کے بغیر انسان کی نجات ہو جائے گی، یہ شامی اعتقاد ہے. یہ معاویہ کے درباری علماء نے ممبروں پر جا کر یہ ترویج کی کہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. وہی بات آج پہنچائی بعضوں کے پاس، جو علی کا نام بھی لیتے ہیں اور نماز کو ناجائز بھی سمجھے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعض افکار تاریخ میں ایسے چھپے چھپے رہے ہیں، زیر خاکستر، اور گھس گئے ہیں اسلام کے اندر، مذاہب کے اندر، فرق کے اندر، کسی شکل میں سر اٹھا لیتے ہیں. حتی غدیر کے اندر، یہ آواز اس کی ذرا مناسب کریں گے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض افکار ایسے ہیں، میں نے اونچا کرنے کا کہا تھا، آپ نے اور کم کر دی، میرا گلا پہلے ہی خراب ہے اور آپ زیادہ دباؤ پر. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، رسول اللہ نے جھجک جھجک کے اعلان کیا، خدا نے ہمت بندائی ساتھ ساتھ کہ کر دو، ڈرو نہیں، بات کر دو، جو اتاری ہے بات کر دو، اگر یہ بات نہ ہوئی دین مکمل نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ان سے بچائے گا. جان کا خوف نہیں تھا، پیغام کے نہ سمجھنے کا خوف تھا، چونکہ رسول کبھی جان کے خطرے سے نہیں گھبراتے، نہ رسول اسلام اور نہ اس سے پہلے کے انبیاء جان کے خوف سے کبھی بھی نہیں گھبراتے، کوئی نبی بھی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ جب جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی، اس کے بعد موسیٰ ڈر گئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ خوف جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ خوف یہ تھا کہ عوام کے سامنے، امت کے سامنے میں معجزہ دکھاؤں گا، جادوگر شعبدہ دکھائیں گے، فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ اگر یہ معجزہ و شعبدہ میں فرق نہ سمجھ سکے، بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ جو شعبدوں کو بھی معجزے کہیں، جو معجزوں کو بھی شعبدے کہیں، وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لغلبت الجهال ودمع الضلال، موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ اے پروردگارا، اس معرکے کے بعد اگر قوم معجزہ اور شعبدہ میں فرق نہ کر سکی اور شعبدہ بازوں کے ہاتھ آ گئی تو گمراہ حکومتیں غالب آ جائیں گی، جہلا غالب آ جائیں گے۔ یہ خوف تھا، رسول اللہ کو بھی یہی خوف تھا۔ جھجک جھجک کے رسول اللہ نے اعلان کیا ولایت کا، نہ اس طرح سے کہ لوگوں نے نیچے تلواریں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، جو ہی رسول اللہ اعلان کرے ہم شورش کر دیں گے، رسول اللہ کو قتل کر دیں گے، نہ، ایسا خطرہ صد در صد موجود نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ کے اندر کبھی اس طرح کی جھجک پیدا ہوئی۔ جو ہی وحی اتری فوراً رسول اللہ نے اسے ابلاغ کر دیا، فوراً پہنچا دیا، جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے پہنچا دیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی پہنچایا، چونکہ بعض جگہوں پر رسول اللہ کو روکا گیا کہ ذرا آہستہ آرام سے، اتنے زیادہ اپنے آپ کو خستہ نہ کریں، تھوڑا۔ لیکن اس پیغام کے موقع پر رسول جھجک رہے ہیں اور خدا ہمت بنا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دو۔ خوف کیا تھا؟ خوف یہ نہیں تھا کہ اس اعلان کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی، تلواریں نکل آئیں گی، نیزے چلیں گے۔ خوف یہ تھا کہ ولایت کا اعلان تو کر دیں گے، لیکن اگر اس ولایت کو بخن بخن پر اور واہ واہ پر ٹرخا دیا گیا اور جو نظام میں اللہ کا بیان کر رہا ہوں وہ ان کو سمجھ میں نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا جو رسول ڈر رہے تھے۔ غدیر میں بخن بخن ہو گئی، بخن بخن یعنی واہ واہ، ہمیں اس کا معنی کرایا جاتا ہے مبارک کو، مبارک کو نہیں کہتے، چونکہ خود لفظ مبارک عربی لفظ ہے، مبارک بھی عربی لفظ ہے، مبارک دینے کے لیے عرب بارک اللہ کہتے ہیں، باہ باہ نہیں کہتے، باہ باہ یا بخن بخن فارسی میں باہ باہ کہتے ہیں، اردو عربی میں بخن بخن کہتے ہیں، اور اردو میں واہ واہ کہتے ہیں۔ اور یہی خوف تھا رسول اللہ کو، یہی خوف تھا کہ نظام خدا ولایت کو واہ واہ پر ہی نہ کہیں ڈر کھاتے رہیں، واہ واہ ہی نہ کرتے رہیں، اور آج تک فقط ولایت کے نام پر واہ واہ کرتے ہیں، ولایت سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا جب ولایت کا نظام قائم ہوا تو کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ ولایت فقیہ کہاں سے آ گیا؟ مگر غدیر میں کیا اعلان ہوا تھا؟ ولایت کا اعلان ہوا، اسی نظام کا اعلان ہوا، ملا نے رخ موڑ دیا۔ یہ وہ نظریات ہیں پنہان، چھپے ہوئے فرقوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، معلوم نہیں یہ تفسیر کہاں سے آئی ولایت کی، کہ ولایت کا معنی فقط محبت کرنا ہے، ولایت کا معنی محبت کرنا نہیں، ولایت ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ چھپے ہوئے اعتقادات موجود تھے، ان ملا نے آ کر ولایت کا رخ موڑ دیا، ملا نے آ کر دین کا رخ موڑ دیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، فکذبو ہو، رسول اللہ نے جو کچھ، حضرت نوح نے جو کچھ بیان کیا، فکذبو ہو، فانجیناہ والذین معاہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ اب توجہ فرمائیے، ایک نبی کا واقعہ تھا حضرت نوح کا سورہ آراف میں، فوراً بغیر وقفے کے بعد ایک اور نبی کا واقعہ قرآن ذکر کر رہا ہے، اور سب سے بڑی مشکل ہر نبی کی بار بار دہرائی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ نبی بدل رہے ہیں لیکن جو طبقہ انبیاء کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ نہیں بدل رہا، اس کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیا 65 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم کا نام ہے, عاد کسی نبی کا نام نہیں ہے, چونکہ عموماً نو کی قوم اور لوط کی قوم اور اس طرح استعمال ہوتا ہے, تو قوم عاد و قوم سمود بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاد و سمود بھی کوئی نبی تھے. بلکہ ایک اہل سنت کی مسجد سے گزرے جمعے کے دن, جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور لاؤڈ سپیکر سے وہ آواز کان میں پڑی, وہ عاد علیہ السلام اور سمود علیہ السلام وہاں سے کہہ رہے تھے, عاد علیہ السلام اور سمود علیہ السلام. یہ عاد و سمود علیہ السلام نہیں, یہ قوم کا نام ہے. عاد و سمود قوم ہیں, ان کی طرف جو نبی آئے وہ الگ ہیں. قوم عاد کی طرف فرمایا کہ ہم نے ہود کو نبی بنا کر بھیجا, وہ الا عاد اخاہم, عاد کی طرف ہم نے انہی میں سے اسی قوم کے ایک فرد کو نبی بنا کر بھیجا, ہودا, ہود علیہ السلام ہے, ہود نبی کا نام ہے. قال یا قوم اعبد اللہ, ہود نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی جملے سے کیا, یا قومی, اے میری قوم, اے میری پیاری قوم, اے میری عزیز قوم, اللہ کی عبادت کرو. او عبد اللہ, اللہ کی بندگی سے ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے, ہر معصوم نے دین کا آغاز اللہ کی بندگی کی طرف دعوت سے کیا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اے قوم اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں, کوئی اور معبود نہیں. یہ دعوت سنتے ہی سب سے پہلا طبقہ جو ہود کے مقابلے میں آیا, ملا تھے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, وہ کافر ملا, منکر ملا, ملا جمع ہوئے کہ ہود آ گئے ہیں اور ہود ہمارے مفادات کے لیے سخت خطرہ ہیں, ہود کو اپنی آبادی میں آنے نہیں دینا, ہود اس علاقے میں کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کے لیے پہلے سے دین بنا کے رکھا ہوا ہے, کئی خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور کئی ان میں سے خود خدا بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے خود, جو خود خدا بنے ہوں اور جنہوں نے کتنے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہوں قوم کے لیے, ان کے اندر آ کر اگر توحید کی دعوت دی جائے, سب سے بری دعوت ان کو یہی لگتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے. قرآن کریم نے انسانوں کا ذکر کیا, عزیزان توجہ فرمائیے, آیات جھنجھوڑتی ہیں انسان کو. کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, لیکن اذا ذکر اللہ وحدہ, جب اللہ کا نام, فقط اللہ کا نام تنہا لیا جائے, اشمعزت قلوبہم, ان کو برا لگتا ہے کہ اللہ کا نام تنہا کیوں لیا جائے, توحید کا کیوں ذکر ہو رہا ہے, توحید کا کیوں ذکر ہو رہا ہے. ایک شہر میں, پنجاب ہی کے ایک شہر میں, وہاں کے کچھ عزیز ابھی یہاں مجلس میں تشریف فرما ہیں, وہاں پر ان دوستوں نے ایک محفل مجلس رکھی, سیمینار, اس کا موضوع توحید رکھا. اس وقت اس پروگرام کے مخالفت میں دو باتیں کی گئیں, ایک اس وقت ہو رہا تھا ورلڈ کپ کرکٹ کا, اور دوسرا خوب یہ عنوان توحید کا انہیں بہت عجیب سا لگا. کہا کہ یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف بھی, یہ سیمینار, یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف بھی اور شیعہ کے خلاف بھی. پاکستان کے خلاف یہ سازش ہے کہ جب پاکستان مثلا فائنل کھیل رہا ہے, جس راؤنڈ میں بھی تھا, اسی دن انہوں نے سیمینار رکھ دیا, یہ گہری سازش ہے پاکستان کے خلاف. اور پھر یہ کہ انہوں نے آ کر توحید پر سیمینار رکھا ہے, جو تشیعوں کے خلاف سازش ہے. کون سا تشیع ہے کہ جہاں پر توحید اس کے خلاف سازش ہو جاتی ہے؟ درالی کے تشیعوں کا امام, تشیعوں کے بانی نے یہ کہا, اول الدین معرفتہ, دین کی الف توحید خدا ہے, دین کا سارا نظام توحید کی بنیاد پر استوار ہے، رسالت دین توحیدی ہے، امامت دین توحیدی ہے، قیامت دین توحیدی ہے، نماز توحیدی ہے، عبادت توحیدی ہے، عزاداری توحیدی ہے، توحید ایک سایہ بن کر، ایک روح بن کر، اسلام کے عقائد و اعمال و اخلاق سب کے اندر یہ روح توحید موجود ہے۔ جس چیز کے اندر رنگ توحید نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ملا کو سب سے زیادہ قوم ہود یا قوم عاد، ان کو سب سے بری بات دعوت توحید لگی۔ اب توجہ کریں، انہوں نے کہا کیا؟ قال الملأ، قال الملأ الذين كفروا، آیت 66 میں ہے، سورہ واقعہ آراف میں، قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، اے ہود قوم نے، ملا نے، ملا نے کہا کہ اے ہود آپ ہمیں بے وقوف لگتے ہو، صفی نظر آتے ہو، آپ ہمیں، ہماری نظروں میں آپ بے وقوف ہو، صفی، صفاحت حماقت کو کہتے ہیں۔ نبی خدا کو، رہبر الہی کو، جو انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے، یہ ملا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی دعوت سے ہمارے مفادات خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، کردار کشی شروع کی، راہبر کی، الہی راہبر کی کردار کشی شروع کی۔ یہ حربہ ہے ان کا، یہ حربہ ہے ان کا۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلاف اب جو باتیں پوری دنیا میں ہوئی وہ الگ ہیں، جو پاکستان میں ہوئی، ملا مذہبی نے پاکستان میں امام کے لیے جو میدان بنایا یا جو کچھ کیا، اس میں سے دو باتیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ ایک یہ کہ یہ مجتہد نہیں تھے، سنی ہوگی شاید آپ نے یہ بات، ممتورا، جس کا اس دن ذکر ہوا تھا، ممتورا یاد ہے نا، کیا ہے ممتورا؟ بارش میں بھیگی ہوئی کتیا، نہ نجس کتیا، بارش میں بھیگی ہوئی وہ کتیا جو لوگوں کے اندر آ کر اپنے جسم کو جھٹکتی اور نجاست پھیلاتی ہے، وہ نجس کھوپڑی جس کے اندر گمراہی کے افکار موجود ہوں، اور وہ آئے لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر آ کر اپنی زبان کھولے اور اپنے نجس اور پلید افکار دوسروں کے ذہنوں میں منتقل کرے، اس کا نام ہے ممتورا۔ اس ممتورا نے پاکستان میں کیا کیا؟ امام بزرگوار کے بارے میں ایک نظریہ یہ کہا کہ یہ تو مجتہد ہی نہیں تھے، ابھی راہبر کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجتہد ہی نہیں ہے۔ وہ مجتہد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ان کی توضیح المسائل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جو پاکستان کے محمد علی جناح کو کہیں کہ یہ تو جناح ہی نہیں ہے کیونکہ ٹوپی نہیں ہے ان کے سر پر۔ کسی نے پوچھا نا، اس ممتحن نے لڑکے سے، شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ محمد علی جناح کو جناح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹوپی کی وجہ سے۔ وہ ٹوپی اصل نہیں ہے، جناح اصل ہے، جناح ان کا لقب ہے، یہ جناح کیپ ان کی وجہ سے بنی، چونکہ انہوں نے پہنی تو یہ جناح کیپ بنی ہے، نہ کہ وہ ٹوپی کی وجہ سے جناح کہلانے لگے۔ توضیح مجتہد لکھتا ہے، نہ کہ توضیح مجتہد بناتی ہے۔ مجتہد کی فکر سے توضیح باہر آتی ہے، نہ کہ جو توضیح لکھ لے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ بیسیوں ایسی توضیح ہیں جن کے نام سے چھپی ہوئی ہیں، ان کے اندر دور تک اجتہاد کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، بلکہ اجتہاد ان کے محلے سے بھی نہیں گزرا، اور نہ وہ اجتہاد کے محلے سے گزرے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسی قوم ایک دنیا میں موجود ہے کہ اس کے اندر آ کر جس کو مجتہد کہو اس کو مان لیتی ہے۔ خدا نے ایک ایسی شرع صدر والی قوم پاکستانی پیدا کی ہوئی ہے۔ بہت سارے توضیح المسائل لکھے ہوئے ہیں لیکن مجتہد نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ چونکہ ان کی توضیح المسائل نہیں ہے لہذا وہ مجتہد نہیں ہے؟ عزیزان، توضیح المسائل شروع ہوئے شاید 60-70 سال ہوئے ہیں، ساٹھ ستر سال پہلے کوئی توضیح نہیں ہوتی تھی. توضیح المسائل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ریڈی میڈ فتوے. یعنی اس سے پہلے کہ آپ کو مشکل پیش آ جائے اور آپ سوال کریں، مجتہد نے پہلے ہی فتوا تیار کر کے آپ کے لیے آمادہ کر کے رکھا ہوا، ریڈی میڈ فتوے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مقلد کو کوئی چیز پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، وہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کر لے. لیکن چونکہ یہ رجوع مشکل ہو گیا ہے ممالک کے قوانین کی وجہ سے، رفت و آمد کی وجہ سے، رابطوں کی وجہ سے، اس لیے مجتہدین میں سے بعض مجتہدین نے یہ خلاقیت دکھائی کہ پہلے سے ہی فتاوی تیار کر کے مقلدین تک پہنچا دیے کہ اگر ہماری تقلید کرنی ہوئی تو یہ تیار شدہ فتاوی ہے، اگر ان میں کوئی ملا آپ کے کام کا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم سے پوچھ لینا. ساٹھ ستر سال ہوئے، کل عمر ہے توضیح المسائل کی. اس سے پہلے علماء توضیح المسائل نہیں لکھتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ان کا رابطہ ہوتا تھا اپنے مرجع تقلید کے ساتھ. جو ہی کوئی مشکل پیش آتی تھی یا اس کے وکیل سے یا خود اس سے جا کر مسئلہ پوچھ لیتے تھے. ایک اجتہادی کتاب لکھا کرتے تھے مجتہدین، نہ توضیح المسائل. یہ ممتورا کا پروپوگنڈا ہے. اور اس سے پہلے امام کے بارے میں یہ کہا کہ امام مجتہد نہیں ہے، امام خمینی کے بارے میں، بلکہ شاہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ایران کے اندر ایک قانون ہے کہ مرجع کو سزائے موت نہیں ہوتی، مجتہد کو سزائے موت نہیں ہوتی. تو بعض لوگوں نے لکھ کر ان کو مجتہد ڈکلیئر کیا تاکہ سزائے موت سے بچ جائیں. وہ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں وہ بہت سارے لوگ تھے، فرض کریں وہ 20 لوگ تھے، اور وہ سب کے سب مجتہدین تھے. اب آپ خود توجہ کریں کہ ممتورا کے اندر عقل نہیں ہے بات کرتے ہوئے، کہ اگر ایک شخص مجتہد نہیں ہے، صرف اس کی جان بچانے کے لیے اسے مجتہد کہہ رہے ہیں، تو جو مجتہد کا لقب دے رہے ہیں وہ تو کم از کم درجہ اطاعت سے گر گئے ہیں سارے. وہ ایک مجتہد بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ 20 تو کم از کم مجتہد نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ چونکہ انہوں نے غیر مجتہد کو مجتہد کہا. سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو عادل بھی نہیں ہے جنہوں نے غیر مجتہد کو مجتہد بنایا. لیکن یہ پروپوگنڈا ہے، کردار کشی. امام کو نجف میں جلا وطن کیا گیا. ذرا اس پہ غور کبھی کیا ہے آپ نے؟ امام خمینی کو شاہ نے جلا وطن کیا نجف میں، پہلے ترکیہ بھیجا، پھر ترکیہ سے نجف بھیج دیا. اور آپ خود توجہ فرمائیں، نجف حوزہ علمیہ تھا، مرکزی حوزہ علمیہ اور 1000 سالہ حوزہ علمیہ، جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں فقہا گزرے ہیں رضوان اللہ علیہم، اور نجف کی اپنی بہت عظیم خدمات ہیں مکتب تشیع کی خدمت کے حوالے سے. لیکن شاہ نے امام کو نجف میں جلا وطن کر کے بھیجا. جلا وطن کہاں کیا جاتا ہے؟ جیسے مثلا فرض کر لیں کہ پاکستان کے کسی سیاستدان کو جلا وطن کر کے بھیج دیں انگلینڈ، ان عیاشوں میں سے کسی کو بھیج دیا جائے انگلینڈ، امریکہ جلا وطن کر دیا جائے. خوب، عیاش کے لیے یہ جلا وطنی ہے یا جنت ہے؟ تو جنت ہے اس کے لیے. ایک ناامن ملک سے نکال کر اس کو عیاشی کے ملک میں بھیج دیں، اس سے اور زیادہ اور کیا چاہیے اس کو؟ ایک فقیہ کے لیے، ایک مجتہد کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حوزہ علمیہ. اور اتنی عقل شاہ کے اندر تھی کہ میں کہاں بھیج رہا ہوں کہ ایک فقیہ کو حوزے میں جلا وطن کرنا، یہ اس کو جنت مہیا کرنا ہے. لیکن نجف امام کے لیے جنت نہیں تھا، اس لیے کہ نجف کو پہلے تیار کیا گیا. بعض شخصیات ایرانی سفارت کی مدد سے، امریکی سفارت کی مدد سے، اور صدام یا اس سے پہلے افلاکی حکومت کی مدد سے پہلے نجف کو آمادہ کیا گیا. آمادہ کر کے باقاعدہ افراد بنائے گئے کہ جو ہی یہ شخصیت نجف پہنچے اس کو آڑے ہاتھوں لو. اور یہ لیا انہوں نے. کیا کہا؟ توجہ کریں، ایک جملہ جو امام کے بارے میں نجف میں مشہور کیا گیا، کہا کہ یہ مجتہد اور فقی نہیں بلکہ روزہ خان ہیں. روزہ خان نجفی اصطلاح ہے. روزہ خان یعنی ذاکری، مداحی کرنا. اور یہ حوزوں میں، مدرسوں میں یہ افسوسناک پہلو ہے ایک ہمارے اوزوں کا کہہ لیں مدرسوں کا، یہ اپنی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی نہیں، کہ تبلیغ کو ذرا اہمیت نہیں دیتے تھے، ممبر پہ آنا، یہ کہتے تھے کہ ممبر پہ آ کر وہ بولے جو پڑھ نہیں سکا، یہ تفکر تھا، نجف کے اندر بھی قم کے اندر بھی تھا، یعنی شیعہ حوزوں کے اندر یہ تھا کہ جو شخص بہت پڑھ لکھ جاتا ہے وہ نہ پیش نمازی کرے اور نہ تقریر کرے نہ مجلس پڑھے آ کر، اس کا کام ہے وہ فقط درس پڑھائے، تحقیق کرے، کتابیں لکھے۔ کون لوگ آئے ممبر پر؟ وہ جو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہے۔ ایران میں ان کو روزہ خان کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ان کو خطیب یا ذاکر کہا جاتا ہے، وہاں پر انہیں روزہ خان کہا جاتا ہے۔ روزہ خانی حوزے کی اصطلاح میں ایک قسم کا تانا ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے یہ روزہ خان ہے، یعنی یہ کم پڑھا لکھا ہے، اصل ان پڑھ ہے، اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا۔ نجف میں امام کے مقابلے میں جب امام وارد ہوئے تو پورے نجف کے اندر انہوں نے پمفلٹ بانٹے اور پھیلا دیا کہ یہ مجتہد نہیں آیا بلکہ روزہ خان آیا ہے۔ کیوں روزہ خان کہتے تھے؟ چونکہ امام امت کے سامنے، عوام کے سامنے آ کر تقریر کیا کرتے تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے، امت کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرتے تھے۔ امام نے ہی یہ طلسم توڑا کہ مجتہد کا کام فقط کمرے میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مجتہد کا کام نکل کر عوام کے سامنے آ کر عوام کو آگاہ کرنا، ان کے دین سے بھی، ان کی دنیا سے بھی۔ بدل دیا معیار، امام نے بدل دیا آ کر۔ یہ تومت انہوں نے نجف میں گاڑ کے رکھی تھی امام کی کردار کشی کے لیے، کس نے؟ ملا نے۔ اور حتیٰ اس حد تک مسئلہ آگے بڑھ گیا کہ امام کے خلاف نجف میں طلبہ کی جانب سے جلوس نکالنے تک کا انتظام کر لیا گیا تھا کہ ایک دفعہ سارے طلبہ مل کر ان کے خلاف جلوس نکالیں کہ یہ شخص ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس میں امبیسیاں بھی دخیل تھیں، اس میں کچھ شخصیات بھی دخیل تھیں۔ یہ جراثیم وہاں سے لگے، پھر بہت ساری جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ ایک کام ملا کا یہ ہے کہ الہی رہبر کی خود کردار کشی کرنا، اس کی شخصیت کو خراب کرنا، اس کے اوپر تہمتیں لگانا، اس کے اوپر بلیم لگانا۔ پاکستانی ملا نے کیا کیا؟ پاکستانی ملا نے یہ کام کیا، ایک تو یہی کہ امام کے بارے میں پھیلایا کہ یہ مجتہد نہیں تھے بلکہ یہ ان کو سزائے موت سے بچانے کے لیے اشتہار ان کا لکھا گیا، اور دوسرا جو ملا پاکستانی نے کام کیا وہ یہ تھا کہ امام کو ایک صوفی متعارف کرانے کی کوشش کی گئی، بلکہ بعض نے یہ تک کہہ دیا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ امام تصوف کے قائل ہے اور جو تصوف کا قائل ہے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، امام خمینی کو ملا پاکستان نے، شیعہ ملا پاکستان نے کہا کہ یہ دین سے ہی خارج ہے۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں
زندہ ہے،
لبنان میں دیکھو
زندہ ہے،
ایران میں دیکھو
زندہ ہے،
ہم سب کی شکل میں
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
افکار ہے خمینی،
زندہ ہے،
محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔
اللہم صل علی محمد۔
ایک ملا کا کام نوح کو کہنا کہ یہ گمراہ ہے، نوح کے عقائد صحیح نہیں ہیں، نوح ہمیں غلط راستہ دکھا رہے ہیں، نوح ہمیں اپنے آبا کی لائن سے ہٹا رہے ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں، اور ایک کردار کشی کرنا، رہبروں کی ہود کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ ملا نے کہا کہ اے ہود، آپ ہماری نظروں میں بیوقوف ہیں، معاذ اللہ، انا لنراک فی صفاحت، ہمارے نزدیک آپ درست آدمی نہیں ہے، صفی یعنی جس کی عقل سے ہی کام نہ کرتی ہو، جس کو سوجھ بوجھ نہ ہو، جس کو حق و باطل میں، صحیح اور ناصحیح میں فرق معلوم نہ ہو، اس کو صفی کہتے ہیں، احمق، جسے پرہیز کے لیے بڑی تاکید دین نے بھی کی ہے کہ بے وقوفوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو، بے وقوفوں سے بھاگو۔ انہوں نے نبی کو، ہود کو، مالا نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، یہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مالا نے کیا کہا کہ ہماری نگاہوں میں آپ جھوٹے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہو میں نبی ہوں اصلاً آپ نبی نہیں ہیں، آپ کو خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، فرشتہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور عوام کو سمجھانے لگے کہ خبردار ہود کے قریب مت جانا، ہود کی طرف گئے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کالا یا قوم، ہود نے اپنی صفائی پیش کی، یا قوم اے میری قوم، لیس بی صفاحتن، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اپنے رب کا رسول ہوں، اپنے رب کا پیغمبر ہوں، تمہاری طرف اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، میں تمہیں درست راستہ دکھانے آیا ہوں، میں اپنے خدا کا امانت دار ہوں۔ راہبر امین خدا ہوتا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو قوم کے لیے امانت دی ہے اس کا کام ہے اسے پہنچائے۔ امام نے، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے، یہ درد امام نے گہ گہ بیان کیے ہیں جسے کمتر بیان کیا جاتا ہے، سنیں کیا کچھ ہوا۔ ایک جگہ لکھا امام نے کہ جب اوائل انقلاب میں، انقلاب ابھی کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن تحریک اپنے عروج پر تھی انقلاب کی، ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت انہی ملا میں سے، اس کے پاس کچھ متدینین مومنین گئے اور جا کر اسے کہا کہ ماشاءاللہ انقلابی تحریک اتنی چل رہی ہے، قوی ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور انقریب انقلاب کامیاب ہونے والا ہے، شاہ سرنگون ہونے والا ہے۔ اس شخصیت نے یہ جواب دیا، امام نے خود یہ واقعہ نقل کیا، اس شخصیت نے یہ جواب دیا کہ یہ ایسے لونڈے لپاٹے ہیں، یہ مومنین نہیں ہیں، یہ ایسے ہی بے روزگار لڑکے ہیں، کوئی عموماً جو یہ کام کرے، اس طرح کے کام کرے، وہ ملا اور ملا کے تحت اثر لوگوں کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ ایسے فضول لڑکے ہیں، شور مور مچاتے رہتے ہیں۔ آج جو آپ مومنین غزہ کے حمایت میں اور ان مظلوموں کی حمایت میں جمع ہوئے، خدا کے ہاں آپ کے اس عمل کی قدر کچھ اور ہے، لیکن ملا کے ہاں کچھ، ملا میں سے کوئی دیکھا وہاں پر آپ نے؟ نہیں نظر آئے۔ کیوں نہیں نظر آئے؟ چونکہ ملا کی نظر میں یہ لونڈے لپاٹے ہیں، یہ شور مچاتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، اس لیے یہ کہیں بھی جمع ہو جاتے ہیں، مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ نہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، یہ کوئی بے روزگار لڑکے اور کوئی لوفر لفنگے نہیں ہیں، اس میں بڑے اعلی پائے کے مومن، بڑے پاکیزہ مومن، متقی پرہیزگار، علماء، ہر صف کے لوگ اس نہضت کے اندر اور تحریک کے اندر شامل ہیں، اور ان میں سے بہت ساروں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ تو اسی ملا نے کیا جواب دیا؟ امام خمینی نے اپنی کتاب میں اور خطبے میں بیان فرمایا، کہا کہ اس ملا نے کہا کہ این از خریت شوناس، کہا کہ گدے ہیں، اگر مومن ہو کر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو پھر گدے ہیں، گدے یعنی نافہم۔ جو شہداء کی توہین کریں اور خود اپنے آپ کو دیندار سمجھے، کب بیوقوف ہیں، نافہمی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، کس نے کہا تھا ان کو نکلے باہر روڈوں پر، اپنے گھروں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھ کر اپنے چین سے رہیں جیسے دوسرے رہ رہے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے؟ کہا ان از خریت شونس، یہ خریت ہے ان کی، یعنی گدا پانا ان کا، یہ کردار کشی کرنا رہبروں کی، کردار کشی کرنا مومنین کی، کردار کشی کرنا پیروان انبیاء اور پیروان ائمہ کی، یہ معمول رہا ہے ملا کا۔ ہر امام کے ساتھ یہ کچھ ہوا، رسول اللہ کے ساتھ یہ ہوا۔ ملا قریش، میں ایک الگ حصے میں عرض کروں گا کہ ملا قریش نے نبی اکرم کے ساتھ کیا کیا، اتنا ستایا ملا نے، قریش کے ملا نے نبی کو کہ نبی اکرم کو اپنی مولدگاہ، اپنی ولادتگاہ چھوڑنا پڑی، اس قدر ستایا، اور باہر سے نہیں آئے تھے وہ لوگ، وہی ملا، اس قوم اور اس معاشرے کے ملا، مذہبی ملا، سیاسی ملا، اور اقتصادی ملا، مالی ملا کا آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں پر. اب عجب تم، وہی باتیں جو حضرت نوح نے اپنی قوم سے کی، حضرت ہود نے بھی کی. اب عجب تم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعل خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ واذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون قالوا اجئتنا لتعبد اللہ وحدہ. جب ہود نے کہا کہ آپ، میں آپ کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، گمراہ نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، تو کہنے لگے کہ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں ہم سے کہ ہم یہ سارے اتنے خدا چھوڑ کر ایک خدا کے پیچھے چل پڑیں گے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کا طریقہ کار چھوڑ دے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے اجداد غلط کام کر رہے تھے. یہ ملا کی زبان ہے کہ ہم اپنے آبا کا ایک طریقہ جو ہم ارث میں لیا، میراث میں لیا ہے، یہ سب ہم چھوڑ دیں. وہ قرآن کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اگر تمہارے آبا غیر عاقل تھے، غلط کام کرتے تھے، تو تم چھوڑ دو ان کا راستہ. آج جب نبی خدا درست راستہ بتا رہا ہے تو اس کے پیچھے چلو. ایک حج پر حاجی صاحب موجود تھے، پچھلے سال ہی کی بات ہے، انہوں نے کوئی اعمال انجام دینا چاہے، مولانا ان کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ حج کے دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک مجبور لوگوں کے ہوتے ہیں اور ایک عام لوگوں کے. مجبور لوگ وقت سے پہلے بھی اپنے اعمال بجا لا سکتے ہیں، یعنی مکہ حج کے جو آخر میں جو اعمال ہوتے ہیں، آخری دن کے 12-13 کے، وہ مجبور لوگ، خواتین یا بعض، وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے ان کو. انہوں نے کہا میں بھی پہلے کروں گا. تو انہیں کہا گیا کہ بھئی یہ مجبور لوگوں کے لیے، مضطر لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو کروں گا. کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں اس دفعہ نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پچھلا حج بھی باطل ہے، یعنی پچھلے سال بھی یہی کر کے گئے تھے. یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ملا کا تفکر ہے. انسان کو جس دن پتہ چل جائے میں غلط جا رہا ہوں، وہیں سے توبہ کرے، وہیں سے پیچھے ہٹ جائے، وہیں سے صحیح راستے پر آ جائے. نہیں کہے کہ اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں ملتان اور چلے جائیں پشاور، آپ 300 کلومیٹر غلط سفر طے کر جائیں، 300 کلومیٹر کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں، مرد کی ایک بات ہوتی ہے، اب اسی راستے سے ملتان جانا ہے، اسی راستے سے ملتان جانا ہے. اگر 300 کلومیٹر کے بعد پتہ چل گیا غلط آ رہے ہیں اور اس غلط راستے کو مزید جاری رکھو گے تو غلطی 600 کلومیٹر ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کے آبا غلط جا رہے تھے، آپ ان کی نسل ہیں، آپ بھی غلط جائیں گے، تو پھر آپ کی اولاد بھی غلط جائے گی. یہیں سے اس غلطی کو روک لو، شاید آپ کی وجہ سے آپ کے آبا بھی بخشے جائیں. لیکن اگر آپ نے غلطی کو جاری رکھا، اپنی اولاد کو بھی تباہ کرو گے. آبا تو تھے ہی تھے، خود بھی تباہ ہوئے، ایک نسل اور بھی یا چند نسلیں اور بھی تباہ کرو گے. لیکن ملا، ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا ہم آپ کے کہنے پر آبا کا طریقہ کار چھوڑ دیں، رسم آبا چھوڑ دیں؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. پھر ہود کو کیا کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر ہم نے آپ کی راہ نہیں مانی خدا ہم پر عذاب نازل کرے گا، تو پھر خدا سے کہو ہم پر عذاب نازل کر دے. اور خدا نے وہ عذاب نازل کر دیا. کس کی وجہ سے نازل کر دیا؟ کیوں قوم آپ تباہ ہوئی؟ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اب آپ نتیجہ نکالے، میں نے ساری بات کر دی ہے. قوم آپ نابود ہوئی، قرآن نے عبرت کے طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا. اب آپ بتائیں مومنین، قوم عاد کی نابودی میں سب سے بڑا عامل و واحد عامل کون سا تھا جس نے ان کو تباہ کیا؟ ملا، طبقہ ملا، جو رہبر کے مقابلے میں ڈٹ گئے. الہی رہبر کے مقابلے میں ڈٹ گئے. تو یوں تو نہیں کہ صرف ملا قوم عاد کو نابود کرتے ہیں, ملا جس قوم میں پیدا ہوں اس کو اپنے رہبر سے دور کرتے ہیں. ملا کسی بھی قوم میں کے قوم عاد ہی کے ملا ہیں, قوم نوح ہی کے ملا ہیں. اگر قوم نوح پر طوفان آیا, ڈوب گئے, مر گئے سارے, مٹ گئے, باعث اس کا ملا بنے. خشک تر سب ڈوب جاتا ہے اگر ملا کا راستہ نہ روکے. جیسے کل آپ کی خدمت میں وہ آیات پڑھی سورہ بقرہ کی کہ اگر ایک گروہ قلیل نکل کر صحیح راستہ نہ کھولے امت کے اندر اور ساری قوم ملا کے پیچھے چلی جائے, طوفان آ جاتا ہے, غرق ہو جاتے ہیں سارے. لیکن اگر ایک فئہ قلیلہ, چند جوان بھی نکل کر درست راستے پر چل پڑے, وہ پوری قوم کو بچا لیتے ہیں, پوری مملکت کو بچا لیتے ہیں. سیاسی ملا نے ملک کو کہاں پہنچا دیا, تشریح کا محتاج نہیں ہے یہ موضوع, بس دن گن رہے ہیں سارے. مذہبی ملا نے کہاں پہنچا دیا, آج مومن مومن کا دشمن ہے, مسلمان مسلمان کا قاتل بنا دیا. کس نے بنایا؟ مذہبی ملا نے بنایا. اقتصادی ملا نے آج پاکستانی قوم کے بچوں اور عام آدمیوں کو روٹی سے محروم کر دیا, دواؤں سے محروم کر دیا, ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. ملا کی کئی شکلیں ہیں, بعض کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ملا سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کربلا کے ذریعے. کربلا دین اللہ ہے, راہ اللہ ہے, راہ ملا نہیں ہے. اس لیے کربلا میں ملا میں سے کوئی بھی نہیں, نہ مدینے کے ملا آئے, نہ مکہ کے ملا آئے, نہ کوفہ کے ملا آئے, نہ بصرہ کے ملا آئے. اگر مدینے میں آئے تو کون آئے؟ وہ جو راہ خدا پر جان دینے والے تھے, وہ آئے مدینے کے اندر, کربلا کے اندر. ملا میں سے کوئی بھی نہیں آیا. کسی قسم کے نہ مالی ملا آئے, نہ مذہبی ملا آئے, نہ سیاسی ملا آئے. بنو ہاشم آئے, بنو ہاشم بھی سب نہیں آئے, سب بنو ہاشم بھی نہیں آئے, نصف بنو ہاشم بھی نہیں آئے. نصف سے زیادہ تعداد بنو ہاشم کی ہمراہ نہیں آئے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں, آپ کے ذہن میں نئی تشویش پیدا نہ ہو جائے, لیکن یہ نام واضح ہونے چاہیے کہ کیوں نہیں آئے. یہ جو ہر جگہ ہوتے تھے یہاں کیوں نہیں آئے؟ ایک سوال ہے. بہت سارے صحابہ نہیں آئے, صحابہ کی اولاد نہیں آئے, بڑے بڑے متقی پرہیزگار نہیں آئے, لیکن جو آئے انہوں نے وہ کام کیا, سب خلا بھر دیا انہوں نے, کسی کی ضرورت نہیں رہی. محسوس ہی نہیں ہوئی کہ یہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. حتیٰ کربلا میں جو بچے آئے انہوں نے وہ کم کر دکھایا کہ جس سے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کوئی آئے ہمارے ساتھ. اس گروہ قلیل نے, فئہ قلیلہ نے, اور اس فئہ قلیلہ کے اندر سب سے قلیل سن والے نے, سب سے چھوٹی سن والے نے, پہ وہ وار کیا جس کے بعد یزیدیت سنبھل نہیں سکی. سب سے معروف جو ہے مشہور شہداء, سب سے قلیل سن حضرت علی اصغر. سید الشہداء آخر وقت میں یا جنگ روک کر یا اپنی جنگ شروع کرنے سے پہلے خیمہ حضرت رباب میں آئے اور آ کر ماں سے بچے کو طلب کیا, پوچھا میرے بچے کا حال کیا ہے. جناب رباب نے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی اصغر کو سامنے رکھا, بچے کا گلا خشک ہے, ہونٹ خشک ہیں، زبان ہونٹوں پہ چلتی نہیں، جب خشکی اتنی غالب آ جائے زبان بھی خشک ہو جائے گلا دکھنے لگتا ہے، ایسی پیاس چند گھنٹوں کی تو ہم سب نے برداشت کی ہوئی ہے، لیکن پیاس چند دنوں کی ہو، بھوک بھی ہو اور شیرخوار بھی ہو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہو، پانی کی بوند تک نہ ماں کو ملے نہ بچے کو ملے، اصغر کی پیاس معلوم نہیں اصغر کو زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی یا رباب کو زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی، یہی سنا ہے نا، بچوں کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ماں کا دکھ اتنا تھا، اصغر کی ماں کا دکھ اتنا تھا، جب سید الشہداء نے بچے کو لیا اور خیمے سے جانے لگے پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں سیراب کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن ماں کو پتا تھا، سید الشہداء جب خیمے سے نکلے رباب بیٹھی نہیں، خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑی ہو گئی، دیکھتی رہی مقتل کی طرف، دیکھتی رہی کہ کب بچہ سیراب ہو کر آ جاتا ہے، سید الشہداء لے گئے میدان میں، ان اشقیاء سے جا کر چاہا لعینوں اگر تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے پانی نہیں پیا، دودھ نہیں پیا، کھانا نہیں ملا، اس نے کیا جرم کیا ہے تمہارا؟ عمر سعد کے لشکر نے یہ منظر دیکھ کر متاثر ہوئے، کھلبلی مچی، باتیں کرنے لگے ایک دوسرے کے کان میں کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، جو کچھ کرنا علی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس بچے نے ہمارا کیا قصور کیا ہے؟ عمر سعد لعین نے جب دیکھا اپنے لشکر کی حالت کو، دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس گیا اور حرملہ کو کہتا ہے تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، اب تیری باری آ گئی ہے، اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر، حرملہ پوچھتا ہے کس پر تیر چلاؤں؟ حسین پر تیر چلاؤں؟ آخری وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آئی ہے؟ کہنے لگا نہ حسین پر حملے کا وقت آیا ہے نہ کوئی تازہ دم فوج آئی ہے، تو پھر کس پر تیر چلاؤں؟ کہنے لگا ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ، تجھے کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور ملا کہتا ہے نہیں، میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا ہاں میں یہی چاہتا ہوں بچے پہ تیر چلا دے، اگر تو نے تیر نہیں چلایا اصغر میرے لشکر کو شکست دے گا۔ اور ملا تیر اٹھاتا ہے، کمان اٹھاتا ہے، کمان کے اندر تیر لگا کر اصغر کا نشانہ لیتا ہے، دوبارہ تیر اور کمان کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، عمر صاحب پوچھتا ہے کیوں تیر نہیں پھینکتا، کیوں تیر نہیں چلاتا؟ کہنے لگا کہ جب میں کمان اٹھا کے تیر لگاتا ہوں اور اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو گھر خیمہ میں کھڑی ہوئی، الا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 پروردگار رب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، بعض مرضا کے لیے بیماروں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، ایک سید زادی کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق شہداء کربلا پروردگارہ تمام مرضا اسلام کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور یہ مریضہ جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس امت کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان و امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ